إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آیت نمبر 117 تک پڑھ لیا تھا، آج انشاءاللہ آیت نمبر 118 سے آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلی ثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله. تصویر نہیں اوپر آ رہی، آپ تھوڑی دیر لیے روک لیں اس کو. ایسا کہ واو کے معنی، یہ تو ہماری زبان پہ کلمہ ہے. اللہ، اللہ کس زبان کا کلمہ ہے جی؟ یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ نے کہہ دیا اردو کا ہے تو مولوی صاحب مجھے پھانسی دلوا دیں. یہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف کہہ رہے ہیں یہ اردو کا ہے. اردو میں استعمال، اللہ میاں نے یہ ایک ایسی زبان میں نازل کیا ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ عربی ہے، یہ عربی نہیں. اسے میں ام الالسنہ کہتا ہوں، ساری زبانوں کی ماں ہے. ساری زبانیں اس قرآن کی زبان سے عربی بھی نکلی. تو آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم تو اردو بولتے ہیں، ہم تو فارسی بولتے ہیں، ہم تو پنجابی بولتے ہیں، تو 98% سے زائد یہ کلمات ہمارے نہیں بن جاتے. اللہ میاں نے ایک ایسی زبان میں نازل کیا ہے جس سے تمام زبانوں کے چشمے پھوٹتے، اور کوئی بندہ جو بھی زبان بولتا ہے اگر اپنی زبان کا ماہر ہے تو پھر اس کتاب کو سیکھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں. اس لیے اس کو بھی سیکھنے کے لیے اردو سے محبت لازم ہے، پنجابی سے محبت لازم ہے. یہ اللہ نے بنائی ہوئی زبانیں ہیں. کوئی زبان دنیا کا کوئی فرد، کوئی دانشور یا دانشوروں کا گروہ نہیں بناتا. ساری زبانیں کون بناتا ہے؟ اللہ. کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ میں ہوں وہ جس نے یہ ساری زبانیں بنائی. اس کے اندر وہ راز رکھا ہے آہستہ 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 پتہ نہیں ہمارے بعد آنے والے, ہم تو 98 میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ کہیں 100% ہی یہ ہماری زبان. وَعَلَى ثَلَاثَ, علا اردو میں استعمال کرتے ہیں, علی الاعلان میں یہ بات کہتا ہوں, علی حاضر القیاس یہ بات ہے. ثلاثہ, ثلاثہ کہتے ہیں تین کو, واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ. وعلی ثلاثہ, اور وہ جو تین ہے, الذین خلفوا, الذین الذین جو سب اشخاص, جو سب اس لیے کہا ہے کہ تین ہو جائیں یا تین سے زائد ہو جائیں وہ جمع ہو جائیں, اس لیے الذین ہے. بات تین کی ہو رہی ہے, وہ تینوں خلفو جو چھوڑ دیے گئے, پیچھے چھوڑ, خلف کہتے ہیں نا پیچھے, یعنی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا, جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. یہ باقیوں کے بارے میں تو باتیں ہو رہی تھی نا, ان کو کسی نے آ کے کہا جناب میرے تو یہ معاملہ تھا اس لیے میں نہیں آ سکا, میرا یہ معاملہ تھا اس لیے میں جہاد میں شریک نہیں کر سکا, اپنی امیر کی اطاعت نہیں کر سکا, مجھے سے غلطی ہو گئی, تو حضور معاف کرتے چلے جا رہے. سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انہیں میں پچھلی دفعہ میں نے حضرت قیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے واقعات سنائے تھے, جب ان کو احساس ہوا تو وہ تو پیچھے پہنچ گئے. لیکن وہ تین کا معاملہ جو کہ ملتوی کر دیا گیا تھا, حضور نے ان کو سزا نہیں دی تھی اور ان کو معاف بھی نہیں کیا, کہ تمہارا معاملہ بھی ملتوی ہے. وہ علی ثلاثۃ الذین خلفوا, اور وہ تین جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا, حتیٰ یہاں تک کہ اذا, جب ضاقت, مضیق کہتے ہیں تنگ کو, تنگ راستے کو مضیق راستہ کہتے ہیں. تاج وغیرہ پہ لگائیے مونس ہونے کی علامت ہے, عرض چونکہ مونس ہے اس لیے دا کا تاج, دا کا یدیکو, دا کا وہ تنگ ہوا, یدیکو وہ تنگ ہوتا ہے یا ہوگا. حتی داقت علیہم, علا کا مطلب ہم ان سب, حتی کہ تنگ ہو گئی ان پر, الارض زمین, زمین بھی کبھی تنگ ہو جاتی ہے, جب ذہنی پریشانی ہو تو زمین پوری وسطوں کے ساتھ تنگ ہو جاتی, جینے کو جی نہیں چاہ رہا ہو. یہ نفسیات کی پہلی سیڑھی ہے, اگلی سیڑھی کا تذکرہ ہے. اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, بے کے ساتھ ماں جو, رحبت اپنی پوری کشادگیوں کے باوجود, زمین تو بہت کشادہ ہے, ایک آدمی کے بسنے کے لیے کتنی اس کو جگہ چاہیے, لہذا اپنی پوری کشادگیوں کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو کے رہ گئی. وضاقت, اور تنگ ہو گئی, علیہم ان پر, انفسہم ان کی اپنی جانیں بھی, ان تینوں پر ان کی زندگی بھی بوجھل ہو گئی, زندگی بھار ہو گئی. یہ ایک نفسیاتی کیفیت کا تذکرہ ہے, جہاں آدمی بند دروازہ دیکھتا ہے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, تو نہ ہی اسے پوری دنیا وسطوں کے باوجود کھلی لگتی ہے, اسے تنگ لگتی ہے, اس کا سانس گھٹتا ہے, اس کو اپنی جان بھی مشکل, اس سنبھالنا مشکل ہو جاتا, نہیں بچنا چاہتا. یہ اس کی اگلی کیفیت شروع ہو, اس کیفیت میں سے گزر رہے تھے. وظنوا, ظن کہتے ہیں گمان کیا, وظنوا تو وہ پھر گمان کرنے لگ گئے ان کہ ان ہوتا تو معنی اگر ہوتے, ان ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ لا ملجا, لا نہیں ملجا ماوا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ملجا کہتے ہیں پناہ گاہ, کوئی پناہ گاہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر, مشکل ہو گیا ان تینوں پر, باقی سب کے لیے دنیا بڑی کھلی. لا ملجا, کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں, من اللہ, اللہ سے, اللہ کہوں گا اپنے پر کون پناہ دے گا, اللہ الیہ, سوائے اس کی اپنی ذات, وہ کوئی پناہ دے سکتا ہے, اور تو پناہ کو نہیں رہے گی, ساری دنیا تنگ ہو. اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب آدمی ہے تو پھر دیکھیے کریم کا کرم, ثم تاب, ثم تاب اللہ پلٹا, ثم تاب اللہ نے توجہ کر لی. بندے کی بات نہیں ہو رہی, بندے نے تو اندر کی کیفیتیں بتا دی کہ اللہ غلطی جو ہو گئی میرے پاس تو کوئی رستہ نہیں بچا, تو ہی ہے جو مجھے بچا لے, تو ہی رستہ دے سکتا. جب اندر کی اس کی یہ کیفیت ہو گئی تو اللہ نے کرم فرماتے ہوئے خود مومن کی طرف, ان تینوں کی طرف توجہ فرما دی. ثم تاب علیہم, اللہ نے پھر ان کی طرف توجہ کر دی, پھر ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے ان کی طرف اللہ پلٹے. یہ پلٹے کیوں؟ لیتوبو, لا کے لیے, یہ تو فعل مضارے کی علامت, تابہ یتوبو کہتے ہیں توبہ کرنا پلٹنا, تاکہ یہ پلٹ جائیں, مایوس نہ ہو جائیں, میرے بندے اب آخری کیفیت میں پہنچ گئے, اس کا اگلا مرحلہ تو مایوسی ہوتا ہے. تو اللہ خود پلٹ آئے. بڑے ہم اس کے اندر گھر سے بہت ہی اہم آیا, اللہ کا پیار ملاحظہ کریں, اللہ خود پلٹ آئے تاکہ میرا بندہ مجھ سے مانگ لے معاف, تو میں اسے معاف کروں. اللہ کہہ رہے ان اللہ تواب, درمیان والے کلمے پہ شاد آ گئی, اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے, تمہاری توقعوں سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تو اپنی مایوسی کی آخری حد جہاں شروع ہوتی ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, ساری دنیا تنگ ہوگی, اپنی جان بھی تنگ ہو کے رہ گئی, نہیں سمجھتے دنیا میں یقین ہو گیا ہے, کوئی ملجا ماوا ہے ہی نہیں سوائے اس کی ذات کے, وہی بچا سکتا ہے, اسی کا تو جرم کیا ہوا ہے. الرحیم, دو صفتیں لگی ہیں, دوسری صفت بھی میں نے بتایا تھا فائلون کے وزن پر, جو فائلون کے وزن پر ہے اس کے کیا معنی ہے؟ ازل سے ابد, ابد ابد, نہ اللہ کا کوئی ازل ہے نہ اللہ کا کوئی ابد. ہم تو اپنی زبان کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ کہتے ہیں ازل سے ابد, ورنہ نہ اللہ کا کوئی ازل ہے, وہ ازل سے ہے, ابد ابد ہے. تو اس کی رحمانیت بھی ازل ازل سے ہے اور ابد ابد ہے. گناہ تو انہوں نے اب کیا ہے, وہ تو پہلے کا تو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے, وہ تو ہمیشہ میں جتنے بھی کر لے. آدمی اتنے گناہ نہیں کر سکتا جتنا وہ رحم کر سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے اتنے گناہ. اس کی رحمانیت تو ازل سے ہے اور ابد ابد, اور الف لام نے بتا دیا کہ وہ اکیلا ایسا ہے, اس جیسا دوسرا کوئی ہے نہیں. اس لیے وہ ساری دنیا سے دیکھا کہ یہاں سے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا, یہاں سے تو ہمیں پناہ نہیں ملے گی. اپنا ملے گی تو اسی کی ذات سے. اللہ, یہ جو آیا کریمہ ہے, یہ جو تین افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے, یہ تین صحابہ وہ ہیں. ایک کا نام تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی, حضرت کعب بن مالک. دوسرے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے ہیں مرارہ بن ربیعہ. مرارہ بن, یہ مرارہ بن ربیعہ بھی اور حلال بن امیہ, یہ دونوں حضرات تو وہ ہیں جو بدر کی لڑائی سے لے کر استبوک تک کے سارے غزوات کے اندر شریک رہ کے اپنی اللہ کے سامنے وفا کا اظہار کر چکے ہیں. اور جو بدر والے ہیں ان کے اوپر تو اللہ نے اعلان کر دیا ہوا ہے, بدر والوں کی تو ساری معافیاں. یہ دو بندے ان میں سے تو وہ ہیں جو بدر کے اندر بھی اور بدر سے لے کر اب تک, اور ان کی پوری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جو دین کے حوالے سے کوئی کمزوری دکھائی ہو. ہر محاذ کے اوپر, بلکہ اس محاذ میں تو لڑائی نہیں ہوئی. احد و حنین کے اندر تو جو معاملات ہوئے وہ ہر جگہ پہ اپنی جان تھیلی پہ رکھ کے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اگلی صفوں میں لڑنے والے لوگ. یہ جو پہلے صاحب جن کا میں نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایمان بدر کے بعد کا ہے, لیکن بدر سے لے کر, بدر کے بعد سے لے کر کوئی ایسا غزوہ اور کوئی ایسا سریا نہیں جس کے اندر انہوں نے حصہ نہ لیا. ان کے اسی عمل کے اوپر اسی زمانے میں وہ آیات نازل ہو گئی تھی نا, رضی اللہ عنہ, اللہ تو ان سے راضی تھا. یہاں رک کے ایک بات عرض کروں, اتنے بڑے مقام پہ کیوں نہ پہنچ جاؤ, کبھی دماغ میں غرور نہ لانا کہ اللہ کی جناب میں کوئی کرسی مل چکی. ایک صرف پیچھے رہ گئے ایک جنگ جس میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ تیار ہو کے آ جاؤ, یہ جیش الاسرہ ہے, نہیں گئے. باقی ساری جنگوں کے اندر, غزوؤں کے اندر شریک رہے. یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان پر زندگی تنگ ہو کے ہے. کیسے تنگ ہوئی میں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. یہ جو ہم تک بات پہنچی بھی ہے وہ یہی کعب بن مالک کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد محترم زیادہ عمر میں چلے گئے تو آنکھیں ان کی دیکھتی نہیں تھی, نظر نہیں آتا, تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کہیں لے کر آتا اور جاتا. مجھ پہ بڑے خوش تھے. تو ایک دن انہوں نے غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہمیں سنا. ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دیر پہلے شروع کر دیا تھا کہ لوگوں یہ جیش الاسرا ہے، بڑی تنگی والا جیش ہے اور دنیا کی بڑی قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے، لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس. تو ہر بات اندر سے میں لبیک کہتا ہوں کہ اللہ میں حاضر، میں تو ضرور جاؤں گا، کوئی کمی نہیں. بہت سے لے کر یہاں تلک ابھی تک کوئی کمی نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ ان کا ٹائٹل بھی لے لیا ہوا ہے. جب جانے کا وقت آیا تو میرے ذہن میں ایسی بات آئی کہ جانا تو ہے، تو الحمدللہ گھوڑے بھی زبردست، اونٹ بھی زبردست اور زیادہ راہ بھی موجود ہے، تو کمی کس چیز کی؟ یہ چلے جائیں گے تو دو منزل تین منزل چلے جائیں گے، پیچھے جا کے مل لوں گا. وہ چلتے گئے تو سستی ایسی داخل ہوئی کہ وہ قافلہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. شیطان، جب آدمی یہ فلسفی ذرا سمجھ لیں، شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے، اللہ ہی کی مانے گا، اس کے رسول ہی کی مانے گا، اگر اس کو سمجھایا کہ نا وہاں تیری جان چلی جائے گی، وہاں بڑی مشکلات ہیں، وہاں رستہ بڑا لمبا ہے، تو شیطان کو پتا اس نے کہنا میرا نہیں ماننا، اس لیے وہ اسے الٹا رستہ نہیں دکھاتا. میں یہاں پہ رک کے وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے ساتھ روز ہوتی. شیطان اسے ایسے موقع پہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں بتاتا، صرف کہتا ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے جو تم کرنے لگے ہو، بہت اعلیٰ کام ہے، تو کر لینا، اتنی جلدی بھی کیا، کرنے تو ہے نا تم نے، تو ذرا ٹھہر کے کر لینا. کام کو صرف دلائل دے کے ملتوی کرواتا ہے، اور جب ملتوی کرا لے تو پھر کوئی بڑا ہی اللہ والا ہوگا تو واپس پلٹنے کی کوشش کرے گا، واپس نہیں پلٹ. سارے صحابہ میں سے جو باقی رہ گئے ہیں، اس میں سے تو خسیمہ حضرت ابو ذر ہی پہنچے ہیں نا پیچھے، یہ نہیں جا سکے. ملتوی کراتا ہے، آپ کسی کی حالت کو دیکھتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، جیب میں ہاتھ بھی ڈال لیتے ہیں، فوراً سمجھاتا ہے ہو سکتا ہے فراڈ ہو، تو نے تو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، تجھے تو اجر مل گیا نا، ذرا ٹھہر جا تحقیق کر لے. اور دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، کوئی غلط بات ہے؟ ملتوی کروا دینے کے بعد شیطان خود کہتا ہے پھر نہیں میں کرنے دیتا. ایک دفعہ بندہ ڈھیلا پڑ جائے اللہ کی ساتھ میں، پھر میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑتا. تو اللہ کی اطاعت میں ڈھیلا رہنا چاہیے یا کہ مضبوط رہنا چاہیے؟ میں اس کو جلدی سے پڑھا کے آگے نکل جاؤں گا تو بات پوری نہیں ہو سکتی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جہاں میں اور آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ دن میں پانچ دفعہ ہوتا ہے. جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، کیا معنی ہے؟ او اب یہ کون سا بندہ ہے جس کو نہیں پتا اس بات کا؟ تو بندہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہو، کوئی اسائنمنٹ کر رہا ہوتا ہے، خاتون کوئی گھر کا کھانا پکا رہی ہے، کوئی صفائی کر رہی ہے، کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے، اسائنمنٹیں کر رہا ہے، کوئی اپنے آفس کا کام کر رہا ہے. تو وہ سارے کام جائز ہی ہوتے ہیں، وہ کب نہ جائز ہے؟ تو وہ تو اللہ کی اطاعت میں ہی ہے. لیکن جب حی علی الصلاۃ کی صدا آ گئی تو اس کے بعد اگلا کام کرنا چاہیے یہی ملتوی کراتا ہے. چلے جانے یہ ہے نہیں منٹ، 15 منٹ سے ہے ہی نہیں نا. ہاں صاحب اتنا ہی کام کرتا. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنی بیویوں سے کوئی پیار کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جس کو شک بھی ہو کہ کہیں میں اطاعت سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤں. ذرا ایک حدیث مبارکہ سنیے، امی عائشہ ہی اس کی راوی ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے اور محبت سے باتیں کر رہے ہوتے، جب حی علی الصلاح کی صدا آتی تو اس طرح ہوتا جس طرح وہ اجنبی ہیں ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، وہ چھوڑ کر رب کی طرف چلے جاتے. یہ بیماری مجھے اور آپ کو شیطان لگا. جب وقت آ گیا ہے کہ رب نے پکار لیا ہے، اس کے رسول نے پکار لیا ہے، اور آج کی زبان میں اگر کہوں کہ دین کا تقاضا ہے کہ اس وقت یہ کام کرو، تو اس وقت دوسرا کام کیا جا سکتا ہے؟
نہیں.
اچھا میں ایک کلاس کے حوالے سے بھی بات کرتا جاؤں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کو کیا قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہو تو معنی سمجھ آتے ہیں؟
نہیں.
اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں؟ تو وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں، دین کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ وہ سمجھے؟ آپ اس بات کو قرآن حکیم نے کھول کھول کے جو باتیں بتائی ہوئی ہیں نا، ہم کس طرح اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں؟ کسی سے کہیے کہ او درس قرآن پہ چلتے ہیں، وہاں پہ قرآن کا ترجمہ آسان طریقے سے بتا دیا جاتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا. تو کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ فارغ ہوا تو ضرور آؤں گا. کیا کہتا ہے؟
فارغ ہوا
کوئی اہم کام ہے پہلے وہ کروں گا، اور یہ تو غیر اہم کام ہے نا، اس کو میں بعد میں کروں. بالکل اس کے ساتھ ملا کے جو اگلی آیات کہیں ہیں میں اس کے اوپر تبصرہ وہاں کروں گا، لیکن یہ تو میں نے صرف بتانے کے لیے کہ انکار کوئی نہیں ہے، دین سیکھنا ہے یہ سچی بات ہے اور اچھی بات ہے، لیکن ترجیحات میں کہیں نہیں. کامیابی دین کے لیے چاہیے، اس کے وہ رستے تلاش کر لیتے ہیں جو یورپ اور امریکہ نے بتائے ہوتے ہیں، اور جن پہ چل کر محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے کامیابی کے اعلیٰ ترین منازل طے کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے جو اس زمانے کی سپریم پارٹس کو، میں لفظ سپریم کہہ رہا ہوں تو سمجھ کے کیا، انسانوں میں سے جو سپریم پارس تھی، وہ دونوں بڑی قوتیں کیا محمد رسول اللہ کے غلاموں کے سامنے ڈھیر نہیں ہو گئی؟ سب لوگ لبیک کہتے تھے، حاضر اللہ میں حاضر، میرا مال بھی، میری جان بھی، میری عزت اور وقار بھی، میرا سب کچھ اللہ تیرے لیے، ہر طرح کی قربان، ان صلاتی و نسک و محیا، میری پوری کی پوری زندگی، حتیٰ کہ مماتی، حتیٰ کہ میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین. تو جب حکم آ جائے تو ان کی طرف جانا ہے، تو یہ ان کی طرف جانے کے بجائے آج کی زبان کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے سستی کا شکار ہوں گے. چلے جائیں گے، کوئی ملتوی کیا کام، کہتے ہم نے کہا تھا اچھا کوئی نہیں ہم چلے جائیں گے. وہ دور چلے گئے. اب مشکل ہو گیا. ہاں ہوتا ضرور تھا یہ کہ ہر روز دل میں یہ بات آتی کہ جتنے صحابہ اللہ والے جن کی آخرت سچی ہو گئی وہ تو حضور کے ساتھ چلے گئے, میں کن کے ساتھ پیچھے رہ گیا ہوں. اتنا جب علاقے میں نظر دوڑا تھا یا منافق ہوتے یا اپاہج ہوتے یا وہ مزدور جن کو جنگ میں نہیں جانا بڑھاپے کی اس عمر میں چلے گئے یا وہ لوگ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں تو رسول اللہ سے رو رو کے کہتے یا رسول اللہ اتنا اہم موقع ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے تو ہمیں ساتھ لے جائیں, ہم غریب آدمی ہیں ہمارے پاس سواری نہیں ہے. تو حضور نے ایک اونٹ پر 3 دن سوار تو بٹھا لیے پھر بھی لوگ ابھی باقی تھے, ان کو بھی کہا کہ معذرت بھائی ہم آپ کو لے کے نہیں جا سکتے, آپ کے صادق جذبے قبول, لیکن ان کے علاوہ میرے پاس تو سواریاں تھے یا وہ مزدور لوگ تھے, وہ عورتیں تھیں جو جا نہیں سکتی تھی, جن کو بچے تھے جن کو منع کر دیا گیا تھا. تو میں اپنے آپ کو مزدوروں میں شمار کروں تو ان منافقوں میں شمار کروں. وقت گزرتا گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسجد میں بیٹھے دو رکعت پڑھی, اور یہ بھی یاد رہے کہ ہماری یہ سنت ہے اور یہ سنت رسول اللہ کی جیسی امت ہم تر کر چکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس سے واپس سیدھے آپ گھر پہنچے, پہلے مسجد جاتے دو رکعت ادا کرتے. ہم ادا کرتے اگر سفر کامیابی سے گزرا ہے تو غرور اور تکبر نہ آئے. اللہ اگر کامیابی ملی ہے تو سجدہ کر کے تیرا شکریہ ادا کر, اگر ناکامی ہے تو تب بھی اس کے حضور سجدہ کیا ہے. اگر تو سمجھتا کہ میرے لیے بہتر ہے اس وقت کامیابی تو اس مرحلے میں آپ یقیناً مجھے کامیابی دیتے, اور آپ ہی نے بڑی کسی غلطی سے بچانے کے لیے کسی بڑی آفت سے بچانے کے لیے مجھے ناکام کیا ہے. اے اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں. انسان ایک نیا نہیں بن جاتا. حضور گھر نہیں آتے, ڈائریکٹ پہلے مسجد جاتے ہیں, دو رکعت پڑی, دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے تو وفود آنے شروع ہو. 80 افراد وہ تھے, 80 افراد جو کہ صحت مند تھے, جن کے پاس سواریاں تھیں, جن کے پاس مال تھا, فراغت تھی, وہ جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے ہوئے. ان میں سے ہر بندہ آتا کوئی نہ کوئی بہترین بہانہ گھڑ کے آتا, بہترین بہانہ گھڑتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چلو تمہاری مجبوری تم نہیں جا سکے ان کے بارے میں پوچھیں, ٹھیک ہے. انہوں نے معذرت کی, کیا قبول ہے تمہاری معذرت؟ کہتے میں بھی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ گیا, جب میں گیا تو میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ دنیا کے کسی اور فرد کے سامنے میں جاتا تو باتیں بنانی مجھے بہت آتی, میں باتیں بنا کر ثابت کر دیتا کہ میرا نہ جانا ٹھیک, لیکن مجھے پتا ہے اور میں آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا اس بنیاد پر، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول کے آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ تو آپ کو اطلاع دے دے گا، آپ کو پھر مجھ سے ناراض کر دے. اس لیے میں سچ کہتا ہوں سرکار، میرا کوئی عذر نہیں ہے، میں غلطی پر ہوں، میں نہیں گیا، معافی کا طالب ہوں غلطی پر. غلطی تو کیا، میں نے جب یہ بات کہی تو رسول اللہ نے کہا وہ اتنے بندے جو گزر گئے تھے 80 ان کے بارے میں کہا اچھا تمہاری مجبوری ہو مجھے معاف کر، چلو معاف کیا. جب میرے باری آئی تو پہلی دفعہ کہا اس نے سچ کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے. تو میں نے کہا کوئی نرمی ہوگی، کہا وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، جب اللہ کا حکم آئے گا میں تمہیں بتاؤں. جب میں اپنے قبیلے میں جب آ کے بیٹھ گیا تو قبیلے والوں نے مجھے کوسا، اب اچھے رہے ہو، حضور نے معافی قبول نہیں کی، باقیوں کی ہو گئی ہے، تم بھی کوئی بات بنا دیتے بچ جاتے. جب میں نے ایک دفعہ دل میں آئی کہ حضور کی نگاہ میں گر گیا ہوں، کاش میں کوئی جملہ کہہ دیتا، دیکھیں بغاوت بھی نہیں ہے، یہ حضور کی اطاعت کے اندر ہی ہے غلط رستے پہ، کہ حضور کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، جہاں میں کچھ کہہ دیتا تو حضور کی نگاہ میں تو نہ گرتا. انہوں نے کہا پیچھے جا کے بیٹھ، حکم آتا ہے تو بتا دے. میرے دل میں آیا کہ اگر نہ کرتا تو چلو، اتنے میں پتا چلا کہ یہ خلاب بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ دونوں نے بھی اقرار کر لیا کہ ہماری غلطی حضور، ہم اس سے کوئی معذرت بھی نہیں پیش کر سکتے، ہم آ سکتے تھے نہیں آئے، غلطی کی ہے، معافی کے طالب. کہتے جب انہوں نے بھی کہا کہ سچے لوگوں نے کہ سچ بولا ہے تو مجھے اندر کا اطمینان ہو گیا میں نے ٹھیک کیا ہے. کیا ہم پیچھے ہو کے بیٹھ گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری مجلس مکمل ہو گئی اور فرمایا کہ بستی کے لوگوں سنو، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا اور اس پر عمل نہیں کیا، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، کوئی شخص آج کے بعد ان سے گفتگو نہیں کرے گا. اور کہا اٹھو اور اپنے گھروں کو چلے، اٹھو اپنے گھروں کو چلے جاؤ. تو یہ جو دونوں تھے حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ تو گھر سے نہیں نکلے. میں مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے تو میں دیکھتا نماز سلام کرتا تو میرے قریبی لوگ بھی مجھے جواب نہ دیتے، میں رسول اللہ کو سلام کرتا تو انتظار کرتا کہ وعلیکم السلام کہنے کے لیے آقا کے ہونٹ ہلے. ہاں ایک امید رہ گئی تھی، جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں نماز پڑھ لیتا تو ان کی طرف دیکھتا تو حضور میری طرف نہیں دیکھتے تھے. محبوب نگاہیں پیچھے کر لے تو آدمی پر کیا گزرتی ہے، اندازہ ہے آپ کو؟ اور پھر وہ بچپن سے جو کٹھے کھیلے بڑے ہوئے، یہ لوگ بھی نہ بھولے، بات کا جواب ہی نہ دے، ایک دن کہتے کہ یہ تنہائی مجھے اس قدر ڈسنے لگی کہ میرا بھائی قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے، تو میں دروازے سے نہیں گیا، میں دیوار کو پھلانگا اور اس کے پاس چلا گیا، اسے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. میں نے اسے قسم دے کر کہا، اللہ کی تمہیں قسم ہے، سچ بتاؤ کیا میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دوسری دفعہ پوچھا، اس نے پھر کہا، کوئی جواب. جب تیسری دفعہ کہا تو کہا، اللہ و رسول ہو عالم، اللہ اس کے رسول کو پتا، مجھے نہیں پتا چلے گا. کہتے میں روتا ہوا واپس آیا. دنیا تنگ ہو گئی، 40 دن گزر گئے، 40ویں دن رسول اللہ کا حکم آ گیا کہ وہ جو تمہاری بیوی ہے اسے بھی تعلق توڑ لو، اپنی بیویوں سے بھی تعلق توڑ. میں نے کہوا بھیجا، کیا بیویوں کا طلاق دے دوں؟ باقیوں نے بھی کہا، کیا بیویوں کو طلاق دے دیں، یہ مطلب ہے؟ کہا نہیں، بول چال نہیں ہوگی، بیٹا نہیں بولتا، بیوی نہیں بولتی، کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، زندگی اجیرن ہو گئی. اس کو ذرا پھر دیکھے، وعلی ثلاثتی الذین خلفوا. اب ثلاثہ خلفوا سمجھ آ گیا، ان کا معاملہ ملتوی ہوا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے کس طرف جائیں. میں نے بیوی سے بھی کہا کہ تم اپنی میکے چلی، وہ میکے چلی گئی. ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، اس لمحے میں تحریک اسلامی کے لوگوں کو جو اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ایک اہم پیغام دینے لگا. جب یہ مرحلہ آتا ہے کہ اپنے ہی جن کے ساتھ مل کر دین کا کام کر رہے ہیں، 40 سے زائد دن ہو گئے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا، اور تو اور رسول اللہ نہیں کرتے، یہ چرچا ہو گیا تینوں افراد کے بارے میں باہر دنیا میں بھی، تو شاہ غسان کو پتا چلا تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں سے نماز کے بعد گزر رہا تھا تو شاہ غسان کا ایلچی آ گیا. اس نے ریشم میں لپیٹا ہوا ایک خط مجھے دیا، سارے بادشاہوں کے خط ایسے ہی ہوتے. اس خط میں لکھا تھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو کہ تمہیں اگنور کیا جا سکے، اگر تم میرے دربار میں آ جاؤ تو دنیا جہاں کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. کہتے میں حق پڑھ کر بڑا رویا کہ تیرے ایمان کی قیمت آ گئی ہے. میں نے جا کے اس خط کو تنور کے اندر پھینک دیا تو اس کو جلا دیا. 50 دن ہو گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی بھاگا ہوا آ رہا ہے, اس کے پیچھے کئی اور لوگ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں, تو انہوں نے میرا نام لیا اور کہا کہ مبارک ہو, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. محمد رسول اللہ نے تمہیں بلایا, جلدی پہنچو. میں پہنچا, میں نے کہا اللہ کے رسول سلام ہو, مجھے معافی آپ نے دی ہے کہ میرے اللہ نے؟ کہا تیرے اللہ نے دی ہے. پھر آیات پڑھ کر سنائی کہ تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا. کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر کے جس توبہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جس جائیداد اور جس چیز کی خاطر میں رک گیا تھا وہ ساری جائیداد میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. رسول اللہ نے کہا نہیں, جذباتی نہیں ہونا, کچھ حصہ اس کا روک لو, باقی صدقہ کر. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ ان کا یہ صدا میں تھا ہی نہیں کہ اپنی جائیداد جو ہے وہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ میری توبہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ میں ساری جائیداد سے ہٹ جاؤں جس کی وجہ سے میں سستی کا شکار ہو گیا. کہا نہیں, اور قائد کو بھی دیکھیے فوراً کہتا نہیں نہیں نہیں, اپنے لیے کچھ رکھ لو, اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہ دو جس کی وجہ سے شکار ہوئے ہو اور اللہ تم پہ ناراض ہو گیا ہے, تیرا رسول تجھ پہ ناراض ہو گیا, وہ چیز اپنے پاس مت رکھو. پھر کہا خیبر کی جنگ میں جو کچھ ملا تھا بس وہ اتنا حصہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور باقی میں نے اللہ کی راہ میں. آج بھی جب منظم ہو کے کام کرتے ہیں تو جس امیر کی اطاعت اللہ اس کے رسول کے حوالے سے کی ہے اس میں کسی غلطی کی بنیاد پر اگر امیر سزا دے دے, اچھا اگر امیر حکم دیتا ہے کہ دین کا یہ تقاضا ہے یہ کام کرو تو یہ امیر کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہی ہوتا ہے؟ اگر وہ اللہ والا حکم نہیں دیتا تو اس کی تو اطاعت ہی جائز نہیں ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ اس نے حکم دے دیا تو آپ نے جو اگر نہیں کام کیا تو جسارت جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے پر. اور یہ اللہ کو کسی صورت میں قابل قبول ہے, اور اس کے اوپر وہ سزا دے دے. میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اس پہ وہ سزائیں دیتے ہیں, 40 نفل پڑھو, روزہ رکھو, یہ مربی محبت کے ساتھ اس طرح سزائیں دیتا ہے. بسا آپ ان سزاؤں کا اعلان بھی کرتا ہے تو دوسروں کے سامنے بےزتی تو ہوتی ہے نا. یہاں پر شیطان کہتا ہے اس تحریک کا جو قائد ہے اسے میری قدر ہی نہیں آئی, یہ وہ نہیں کہہ رہا ہوتا. شیطان اس کے اندر یہ جوت لگاتا میں نے تو فلاں فلاں کام کیا ہے, میں تو اتنے بڑے کام کر چکا ہوں تو انہوں نے میری کوئی پرواہ تک نہیں کی, तो इस तरह के बीमार जिन जमात के अंदर हमेशा हर दौर में रहे हैं, वो फिर उनसे मिलता है और एक गठजोड़ करके तहरीक को कमजोर करता है। आज भी ये वाकया हमें इस बात से कहता है कि अगर कहीं से तुम्हें शाबाश मिल रही हो या इनामात मिलने की तो हो, या उनकी सरजनस जो है अमीर की वो तुम्हें तकलीफ दे रही हो, इस वाकये को याद रख। और जो तुम्हें कोई ऑफर दे रहा हो उसकी ऑफर को तनूर के अंदर फेंक देना और तस्लीम कर लेना, तेरे ईमान का सौदा होने लगा। इस्लाम इस तरह दावत नहीं देता। रसूलुल्लाह ने दावत दी है तो मुनज्जम होके दी है, एक अमीर बना है बाकी मामूर बने गए, और फिर जिसने जो गलती की है उसने उसकी सजाएं ली हैं। और ये बड़ा ही कठिन इम्तिहान होता है, बड़ा ही कठिन इम्तिहान होता है, ये गजवात से ज्यादा कठिन इम्तिहान होता है, क्योंकि शैतान अंदर से चरके लगा रहा हो। और भी सीख रवानी है, अंदर की अना को उठाता है, उन अनाओं को पालता है, इन अनाओं के पालने से ही वो शेराजा बिखर जाता है सही। लेकिन जो बंदा अल्लाह की इताअत में वो जो मरहूब चीजों के बारे में और मुकाम और मर्तबे के बारे में कह रहा हो कि आओ हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हारे जमात के सरबराह ने तो तुम्हारी कदर नहीं की, हम तुम्हारी कदर करेंगे, हम तुम्हें ये और ये और ये दे दें, उनके पैगाम को तनूर में झोंकने की जिसारत कर लेगा। अल्लाह जल्ला शानू अभी वो तोबा भी नहीं करता, अल्लाह तोबा के लिए खुद रुजू कर लेते हैं, सुम्मा ताबा अलैहिम। क्यों रुजू करते हैं? लियतूबू, ताकि वो तोबा कर ले। ये अल्लाह की गफूरियत और रहीमियत का सदका था, ये अल्लाह की तवाबियत का सदका था कि वो चाहते हैं। और तखल्लुक व इखलाकिल्लाह, और यहां के जो जिम्मेदार भी बनाए जाए दुनिया के अंदर उनको भी कहा है, अपना कारकुन अगर इखलास के साथ वापस पलट रहा है, देख लो वो देर करे तो करे, तुम ना देर करो, उसको सीने से लगा ले। और तहरीक के अंदर भी लोग ऐसे बीमार लोगों को कोई पसीराई ना दे, जिस तरह आपने देखा कि जाके रो के कहते हैं अबू कतादा कि मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता, जवाब ही नहीं देते। तीसरी दफा कहा अल्लाह और रसूल आलम, मुझसे बात ना कर, चल अल्लाह उसके रसूल को पता है, अगर वो माफ कर देंगे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ये निजम चाहिए, हम समझते हैं खाली सजदा कर लेने से, खाली रोजा रख लेने से, खाली ज़कात दे देने से, नहीं, जज्बात एहसासात की जब तक कुर्बानी नहीं होती, वो जो बकरे की कुर्बानी दिया उसकी कोई ऐसी इनको, वो तो सबक सिखाने के लिए था कि अल्लाह मैं आज अगर बकरा कुर्बान कर रहा हूं, कल बेटा भी कुर्बान करना पड़ा तो करूंगा, अपने जज्बात एहसासात कुर्बान करने पड़े तो करूंगा, मैं अपनी सलाहियतें और अपना वक्त खपाना पड़ा तो लगाऊंगा ना। ये तो तमसीली कर रहा हूं, जिस तरह तूने हजरत इब्राहिम को कहा कि बेटे को नहीं करना, ये तुझे दुम्बा देते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं कि तुम बेटी कुर्बानी करते हो, अगर देन में ये नहीं है, एक रस्म है कि मुसलमान करते हैं, अगर ये समझ कर भी किया जिससे स्वाब होता है मुसलमान करते हैं, और ये देन में नहीं है कि अल्लाह بیٹا بھی بیٹی بھی جان بھی مال بھی وقار بھی، میں اپنا سب کچھ زندگی اور موت سب کچھ اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اگر یہ نہیں ہے قربان کرنے کا جذبہ تو یہ قربانی صرف ایک رسم رہ جائے گی. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟
جی
حضرات، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس آیت کو جو اس پس منظر میں نے آپ کو دکھایا، تین دفعہ تو ابھی پڑھیں، ایک ہی آیا کریمہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل پر اس کا اثر ہو. اور ربی کے کلمات تو ان کے معنی آگے ہیں، تو ربی کے کلمات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں. اللہ اکبر. ہاں ذرا پڑھ لیں. یہ واقعہ ہمیں سامنے رہے گا اگر رسول اللہ بائیکاٹ کر دیں کسی کا، اور قیامت کے روز بائیکاٹ ہو جائے تو. عہد کیجیے اپنے اللہ سے کوئی آج، ورنہ اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں. عہد کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک تبدیلی، ایک انقلاب. اللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جو آپ نے عہد اللہ سے کیا ہے اللہ اسے پورا کرنے کی آپ کو توفیق بھی عطا کرتا. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. اللہ مل جالا اللہ اسی، اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے. یہ گمان ہو، گمان کی مختلف کیفیتیں ہو. ایک ہوتا ہے گمان غالب، جب سب سے کٹ جاتا ہے اور کہتا ہے صرف تیرے پاس ہی ہے, یہ گمان غالب نہیں یقین بن جاتا,
سبحان اللہ,
یہ یقین بن جاتا.